بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو آگے چل رہا ہے، ما قبل یہاں تک جو بات پہنچی کہ موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے، مدین میں موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال یا غالب یہ ہے کہ 10 سال گزارے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کے لیے روانہ جب ہونے لگے، یہاں سے اب وہ واقعہ آگے چل رہا ہے. فلما قضا موسیٰ الاجل، اس کے بہت سے اجزاء وہ ہیں جو ہم پیچھے سورہ طہٰ میں پڑھ چکے ہیں، یہی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. کچھ مزید باتیں بھی یہاں آئیں گی، ترجمہ اصل ترجمے کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، اور کوئی اہم بات ہوگی تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں اس کی تفصیل بھی پڑھ لیں گے. فلما قضا موسیٰ الاجل، جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی، یہ مدت پوری کر لی سے مراد 8 سال یا 10 سال، بظاہر 10 سال سے زیادہ تو بظاہر نہیں ٹھہرے تھے. وسار باہلی ہی، اپنے گھر والوں کو لے کر چلے. آنس من جانب طور نارا، تو کوہ طور کی ایک جانب، طور پہاڑ ہے، ایک بڑا سلسلہ ہے پہاڑوں کا، اس کے ساتھ ایک حصہ طور بھی جہاں موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، تو طور کی ایک جانب انہیں آگ نظر آئی. واقعے کی تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے سورہ طہٰ میں، یہاں مفسرین کی دو رائے ہیں. بعض فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام مصر جانے کے ارادے سے ہی مدین سے آگے چلے تھے، اسی وجہ سے اہلیہ بھی ساتھ تھیں، اور راستہ بھی دوسرا راستہ جو مدین سے مصر کی طرف جاتا ہے وہ راستہ اختیار کیا تھا. اور باقی تفصیلات آ چکی ہیں کہ سردی کا زمانہ تھا، بکریاں ساتھ تھیں، وہ بکریاں بھی ادھر ادھر ہو گئیں اور گم ہو گئیں، اور اندھیرا بہت زیادہ تھا، اہلیہ کو حمل تھا، یہ تمام باتیں تھیں. تو بعض مفسرین کی رائے یہی ہے کہ مصر جانے کے ارادے سے ہی مدین سے نکلے تھے، جس کے بہت سے قرائن موجود ہیں. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ مصر جانے کے ارادے سے نہیں، وہ تو بکریاں چرانے کے لیے ہی نکلے تھے، بس مقدر تھا کہ اس روز بکریاں ادھر ادھر ہو گئیں ان کی تلاش میں، راستہ گم ہو گیا، آگے کوہ طور تک پہنچ گئے، اور آگے سے پھر مصر جانے کا حکم ملا. یہ بعض کی رائے ہے. اس کی وجہ کیا ہے، کیوں یہ دوسری رائے بعض علماء نے اختیار کی، وجہ یہ ہے کہ آگے جب کوہ طور پر پہنچے تھے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ مصر، جاؤ فرعون کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام نے وجہ بیان فرمائی، یعنی جانے میں ایک عذر یہ پیش فرمایا کہ میں اگر وہاں جاتا ہوں تو یہ لوگ تو مجھے پہلے ہی قتل کر دیں گے، میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے. مقصد جو ہے کہ اس تک توحید کی دعوت پہنچ جائے وہ پورا ہونا مشکل ہے، اس وجہ سے کہ میں تو ان کے لحاظ سے مجرم ہوں. تو جب یہی بات تھی تو پھر مصر جانے کے ارادے سے کیسے نکلے ہوں گے، یہ بعض علماء کی رائے ہے. میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی کسی جگہ یہ رائے پڑے تو وہ بھی رائے ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مصر جانے کے ارادے سے ہی مدین سے تشریف لے گئے تھے، اسی وجہ سے اہلیہ کو ساتھ لیا تھا، اسی وجہ سے راستہ گم ہوئے تھے، ورنہ بکریاں تو روزانہ چراتے تھے 10 سال سے، آج کیوں راستہ گم ہو جائیں گے. تو یہ پورا جو سفر تھا یہ مصر جانے کے ارادے سے ہی تھا. ہاں البتہ فرعون کے پاس جانے کا ارادہ نہیں تھا، مصر جاتے ہیں، والدہ ہیں وہاں پر، بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، ملاقات ہو جاتی، اس لیے تشریف لے جا رہے تھے. فرعون کو پتہ بھی نہ چلتا کون آیا کون گیا. فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا، جب موسیٰ علیہ السلام نے یہاں مدین میں ٹھہرنے کی مدت پوری کر لی، اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی جانب آگ نظر آئی۔ آگ کی ضرورت تھی روشنی کے لیے، گرمی کے لیے، اور کوئی آگ جلانے والا ہوگا تو راستہ بتانے کے لیے۔ قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہیں ٹھہر جاؤ۔ اسی سے علماء نے ایک ادب یہ نکالا کہ قال لزوجته نہیں لامراته لأهله کا لفظ استعمال فرمایا، تو گویا کہ جیسے ہمارے عام عرف میں گھر والی کہا جاتا ہے، یہی اس کا اہلی ہی گھر والی۔ قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، اپنی اہلیہ سے، اپنے گھر والی سے کہا کہ یہیں ٹھہر جاؤ، مجھے آگ نظر آئی ہے۔ لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون، شاید، پکا تو کچھ بتا نہیں سکتا، امید کرتا ہوں، لعلی، شاید وہاں سے میں کوئی خبر مل جائے، مجھے راستہ پتہ چل جائے کس طرف جانا ہے، یا آگ کا شعلہ مل جائے، کم از کم آگ تو مل جائے گی۔ راستہ نہیں پتہ ہوگا، جو یہاں رہتا ہے ٹھیک ہے، دیہات کا آدمی ہوگا کوئی، اگر راستہ نہ بھی پتہ ہو تو کم از کم آگ کا شعلہ کچھ تو مل جائے گا، گرمی تو مل جائے گی، روشنی مل جائے گی۔ لعلکم تصطلون، تاکہ تم گرمی حاصل کرو، تاکہ تم سینکو۔ فلما اتاها، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، نودی من شاطی الوادی الایمن، اس آگ کے پاس جب پہنچے تو آواز دی گئی، من شاطی الوادی الایمنی، اس وادی کی دائیں جانب سے، پہاڑ کے نیچے والا حصہ جو ہے وادی، وادی کی دائیں جانب سے، فی البقعت المبارکتی، مبارک زمین کے حصے میں، درخت میں سے آواز آ رہی تھی، من الشجرتی، درخت میں سے، ان یا موسیٰ انی ان اللہ رب العالمین، یہ ندا آئی، یہ آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، انی ان اللہ، میں اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے، تم میری آواز سن رہے ہو۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور اب آگے جو بات ہوئی اس کے بعد، یہاں تو چونکہ دوسری جگہ پر واقعے کی مزید باتیں آ جاتی ہیں، یہاں سے متعلق بات یہ ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر دو باتیں اس وقت عطا فرمائیں، ایک ان أَلْقِ عَصَاكَ، لاٹھی زمین پر پھینکو۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے چھوٹا سا سانپ ہے جو تیزی سے حرکت کر رہا ہے، اس لیے کہ سائز میں تو بہت بڑا ہو جاتا تھا لیکن حرکت میں بہت تیز ہوتا تھا، جیسے چھوٹے چھوٹے سانپ تیز تیز حرکت کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایسے گھبرا گئے، ایک تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اور یہ لاٹھی زمین پر ڈالی اور یہ حرکت کرنے لگ گئی، یہ میرے پیچھے بھاگے گی، کیا ہوگا۔ ولا مدبرن، تو موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر جانے لگے، ولم يعقب، مڑ کر نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ اے موسیٰ، اقبل، آگے آ جاؤ، ولا تخف، ڈرو نہیں، انك من الآمنین، آپ کو امن دیا جاتا ہے، آپ کو امن ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، آ جائیے۔ یہ تو آپ کے لیے معجزہ تھا، ابھی دکھا دیا گیا تاکہ فرعون کے سامنے آپ کو پہلے سے پتہ ہو کہ یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ اس لکیت کا فی جیبک، اپنا ہاتھ، دوسرا معجزہ، اپنا ہاتھ ڈالیے اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ سفید ہو کر نکلے گا بغیر بیماری کے، یعنی برس وغیرہ کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ وضمم الیک جناحک من الرہب، یہ دو معجزہ تو مل گئے، ایک تیسری بات، دو معجزے ہیں اور تیسری بات جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص ہے، وہ دکھانے کے لیے نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس طرح کی چیزیں دیکھ کر گھبرانے لگتا ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑے مقام پر انسان، دنیا میں اتنا بڑا بادشاہ فرعون، اس کے پاس اس کے ہر طرف فوجی، اس کے درباری، ہو سکتا ہے کبھی گھبراہٹ ہو بولنے میں۔ تو اگر کسی چیز کی وجہ سے آپ کو خوف اور گھبراہٹ محسوس ہو تو یہ کام کیجئے، کیا کیجئے، وضمم الیک جناحک من الرہب، اپنا بازو اپنے ساتھ ملا لیجئے خوف کی وجہ سے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ بہرحال یہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی خاص چیز بتائی گئی تھی کہ آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے تو آپ کا خوف ختم ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ دکھانے کے لیے نہیں تھا، یہ دکھانے کے لیے نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کسی اور کو دکھانا نہیں چاہتے تھے کہ مجھے خوف ہو رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے، اور ڈر کو ختم کرنے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں، بس یہ تو ان کے اللہ کے درمیان ایک چیز ہے. اچھا خوف محسوس ہو رہا ہے, یہ کر لو, یہ آپ کے لیے علاج ہے. اب اس کا کیا طریقہ تھا؟ دونوں ہاتھوں کو اپنے ساتھ دبا لینا ہے, ملا لینا ہے, یہ معنی ہے. یہ وہی طریقہ جو ہاتھ سفید کرنے کے لیے جو طریقہ تھا کہ اپنا ہتھیلی والا حصہ جو ہے وہ بغل میں ڈال دیتے تھے, وہی طریقہ ہے, اسی طریقے سے خوف بھی ختم ہوتا ہوگا. ہو سکتا ہے یہی مراد ہو. بہرحال چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص چیز دی گئی تھی تو ان کو بتایا گیا کہ کیا طریقہ اختیار کرنا ہے. وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ, اپنے بازو اپنے ساتھ ملا لیجئے خوف کے وقت. فَذَانِكَ, تو کیا ہوگا, خوف ختم ہو جائے گا. فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ, یہ پہلی والی دو نشانیاں, یہ دو معجزے ہیں آپ کے رب کی جانب سے فرعون اور اس کے درباریوں کی جانب. تیسری والی چیز تو دکھانے کے لیے تھی نہیں, تو اس لیے اس کو معجزے میں شمار نہیں کیا. انہم کانوا قوما فاسقین, بلا شبہ نافرمان لوگ ہیں. قوم ہے, پورا خاندان ہے, پورا قبیلہ ہے, پوری قوم ہے. ظاہر ہے ایک اچھا ہوتا بھی ہے, اچھائی کرنا چاہتا بھی ہے, دیکھا دیکھی ماحول کی وجہ سے وہ بھی برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے. پوری قوم ہی اس حال میں مبتلا ہے. انہم کانوا قوما فاسقین, ایک ایک فرد کو برا نہیں کہا گیا. قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ پروردگار میں نے تو ان کے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے ہی قتل کر دیں گے. یہ بہانہ نہیں ہے کہ میں جانا نہیں چاہتا, یعنی رکنا نہیں چاہ رہے جانے سے, بلکہ جانے کے لیے تو تیار ہیں. صرف یہ ہے کہ آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا حاصل نہیں ہوگا. اللہ, یا اللہ آپ جو چاہتے ہیں میں وہ پورا مقصد نہیں کر سکوں گا, مقصد پورا نہیں کر سکوں گا, اس لیے کہ پہلے ہی مجھے تو سزا دے دیں گے, میں تو پہلے ہی ان کے لحاظ سے قتل کا مستحق ہو چکا ہوں, میری تو تلاشی پہلے ہی ہو رہی تھی. تو یا اللہ آپ مجھے بھیج رہے ہیں, اگر انہوں نے مجھے پہلے ہی قتل کر دیا تو مقصد تو پورا نہیں ہوگا, تو میں تو جاتا ہوں, ٹھیک ہے میرے ساتھ ساتھ میرے بھائی کو بھی بھیج دیجئے, مجھے قتل کر بھی دیں تو بات تو آگے پہنچ جائے. فاخاف ان یقتلون, قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون واخی ہارون ہوا افصح منی لسانا, اور میرے بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ فصیح زبان والے ہیں, ان کا بولنا, فصاحت, انداز بڑا اچھا ہے. اب ان کو میرے ساتھ بھیج دیجئے. فارسل ہو مائی رد ان, یعنی کہ میں نہیں جاؤں گا, وہ چلے جائیں میں نہیں جاتا. نہیں نہیں, میں بھی جاؤں گا لیکن میری جان کا تو خطرہ ہے, اگر مجھے قتل بھی کر دیں تو ہارون تو صحیح سالم ہوں گے, وہ آگے بات پہنچا سکیں گے. فارسل ہو مائی, ان کو بھیج دیجئے میرے ساتھ, رد ان میری امداد کے لیے, یصدقونی وہ میری تصدیق کریں گے. اگر میں قتل نہ بھی ہوا تو کم از کم میرے ساتھ ہونے کی وجہ سے تسلی بھی ہوگی, اور میری تصدیق کریں گے تو ان کی بات کا ذرا اعتبار بھی ہوگا, میری بات کا شاید ان کے یہاں اتنا اعتبار نہ ہو. میرے ساتھ ان کو بھیج دیجئے امداد کے طور پر, وہ میری تصدیق کریں گے. انی اخاف و یکذبون, اس لیے کہ مجھے تو اندیشہ ہے کہ مجھے جھٹلائی دیں گے. تو جھوٹا آدمی ہے, قاتل ہے, جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی. علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بڑی سفارش جو دنیا میں کسی کی قبول کی گئی وہ موسیٰ علیہ السلام کی سفارش اپنے بھائی کے لیے کہ نبوت دی گئی ان کو, ان کے کہنے پر ہارون علیہ السلام کو نبوت دی گئی. اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا تھا, نبوت ملنے ہی والی تھی لیکن بھائی کے سفارش کرنے پر. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ہم آپ کا بازو مضبوط کرتے ہیں, ہم آپ کے بازو کو مضبوط کرتے ہیں آپ کے بھائی کے ذریعے, مطلب ہے کہ آپ کو قوت پہنچاتے ہیں. محاورے میں یہ کہا جاتا ہے, عربی میں بھی ایسے ہی کہا جاتا ہے, عضد بازو, شدہ اشدو, مضبوط کرنا. آپ کے بازو کو ہم مضبوط کرتے ہیں, آپ کو قوت پہنچاتے ہیں آپ کے بھائی کے ذریعے, ٹھیک ہے دونوں مل کر جاؤ, ان کو بھی نبی بناتے ہیں, ان کو بھی نبوت دیتے ہیں, وہ بھی نبی, آپ بھی. موسیٰ علیہ السلام تو نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, اولو العزم پیغمبروں میں ہیں. ونجعل لکما سلطانا, اور تم دونوں کو ہم ایک طاقت اور غلبہ دیتے ہیں, سلطان غلبہ دیتے ہیں. فلا یصلون الیکما, وہ لوگ جتنی بھی طاقت ان کے پاس ہے وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے. یعنی تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچا سکیں گے، قتل نہ کر سکیں گے۔ فلا یصلون الیکما بآیاتنا، ہمارے معجزات لے کر جاؤ، انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم اور تمہارے متبعین غالب رہیں گے۔ آپ دونوں حضرات اور آپ لوگوں کے متبعین جو بھی ہوں گے وہ غالب رہیں گے۔ جو اتباع نہیں کرے گا ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں، جو متبعین نہیں ہوں گے ان کے لیے وعدہ نہیں، جو اتباع کریں گے وہ غالب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہو چکا۔ یہی بات پھر یاد دہانی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست یہ بات بتائی گئی جو کہ یقینی ہے، قطعی ہے کہ آپ لوگ غالب آنے والے ہیں۔ ہم لوگوں کی سوچ ہم دیکھیں اور اللہ تعالیٰ اس واقعے میں ہمیں جو سبق دے رہے ہیں، مختلف اسباق ہیں ان میں سے ایک سبق، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور خواب میں ہم نے دیکھ لیا کہ اچھا کوئی کہہ رہا ہے، کوئی بڑا نیک شخص ہے کہہ رہا ہے کہ آپ کا یہ کام ہو جائے گا، بس ہم تسلی سے بیٹھ گئے، ہو گیا ختم، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں کا جو مزاج ہے عام طور سے، چونکہ خواب میں فلانے نے کہہ دیا، اتنے بڑے بزرگ نہ کر کہہ دیا۔ اگر ہم سمجھتے ہیں مثلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زیارت کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے گا، مثال دے رہا ہوں، اور ایسے واقعات ہوتے ہیں، کبھی اور کوئی بشارت مل جاتی ہے کسی اور ذریعے سے، کبھی کوئی اللہ والے ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں اچھا نہیں مجھے یقین آپ کے کام ہو جائے گا، تو ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات ہمارے جیسے لوگ، ہم لوگوں کی جو مزاج ہے اس کے لحاظ سے ہم تسلی سے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، اب تو وعدہ ہو چکا ہے، اب تو کام ہو جائے گا۔ یہاں پر ہم موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی اگر تفصیل دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا کہ غالب آؤ گے، موسیٰ علیہ السلام بیٹھ نہیں گئے ہمیں کچھ کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، بلکہ کوشش کرتے رہے، رکاوٹیں بھی آتی رہیں، کیسی کیسی رکاوٹیں۔ امام قرطبی تو فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچنا چاہ رہے تھے، اس تک بات کرنے کے لیے پہنچنا اتنا مشکل تھا، بقول امام قرطبی کہ انہوں نے نقل کی فرمایا ہے کہ ایک سال لگا تھا فرعون کے پاس پہنچنے میں۔ ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو، ہو سکتا ہے اتنی مدت نہ لگی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ مدت لگی ہو بعید نہیں ہے۔ اس سے کہ بہت بڑا اپنے آپ کو حاکم سمجھتا تھا، ربکم الاعلیٰ کہا کرتا تھا، اور اسرائیلی سے شخص، باہر ایسا کوئی آیا ہوا شخص فرعون سے بات کرنا چاہ رہا ہے، تمہارا کیا درجہ رتبہ ہے کہ تم آ کر ان سے بات کرو گے؟ ہو سکتا ہے کہ اتنا وقت لگ گیا ہو، آخر فرعون نے کہا ٹھیک ہے بلوا لو، چلو دیکھتے ہیں بات کیا کرتا ہے، ذرا مذاقی ہو جائے گا، بلا لو۔ تو رکاوٹیں آتی رہیں، پتہ نہیں اتنی دیر لگی ہو یا نہ لگی ہو، رکاوٹیں آتی رہیں۔ پھر فرعون نے جب بات سنی تو ماننے کے لیے تیار نہیں، اچھا مقابلہ کراؤ ان کو، مقابلہ ہوا، پھر بات نہیں مانا۔ اس کے بعد پھر دوسرے معجزات، ارسلنا علیہم الطوفان، طوفان آیا پھر بھی نہیں مانے، ٹڈیوں کا عذاب آیا نہیں مانے، ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، عجیب عجیب طرح کی سزائیں، نہیں مانے، حالانکہ وعدہ ہو چکا ہے لیکن ابھی اتنا وقت لگ رہا ہے۔ یہ بس بتانا مقصد ہے کہ کسی چیز کا من جانب اللہ وعدہ ہو چکا ہو، کوشش انسان جاری رکھے، کوشش کرتا رہے، ہم کوشش کے مکلف ہیں۔ یہی تو شان تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ تم جنتی، فلانا جنتی، فلانا جنتی، اور کوشش اتنی زیادہ کرتے تھے گویا کہ ان کو جہنم سامنے نظر آ رہی ہے اور بس گرنے والے ہیں، اور اس سے بچنے کی ایسی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں اگر ان کا حال دیکھیں کہ گویا ان سے کسی نے کوئی، ان کو کوئی امید ہی نہیں تھی۔ ان کی محنتیں، ان کی کوششیں اگر دیکھیں، حالانکہ ان سے وعدہ کر دیا گیا تھا کہ آپ جنتی ہیں، لیکن انہوں نے یہ سبق سیکھا تھا کہ انسان کوشش کا مکلف ہے، کوشش شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو، محنت کو دیکھتے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، مطمئن ہو کر بیٹھ نہ جائیں۔ بہرحال احادیث میں اس کی بڑی مثالیں ملتی ہیں، یہاں ہم آگے آیتوں پہ چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا کہ تم اور تمہارے متبعین غالب رہیں گے۔ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس پہنچے، فرعون درباریوں کے پاس، قبطیوں کے پاس پہنچے، ہماری صاف صاف نشانیاں اور معجزات لے کر، قالوا ما هذا الا سحر مفترى، تو ان لوگوں نے نشانیاں اور معجزات دیکھ کر یہ کہا کہ یہ نہیں ہے مگر جادو جو بنایا گیا ہے، اپنی طرف سے بنا لیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کی حقیقت، اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا۔ ما هذا الا سحر مفترى، افترا بہتان، گڑی ہوئی بات، اس معنی میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، اور یہ بات تو ہم نے اپنے اگلے آبا و اجداد میں سنی بھی نہیں، ہم نے تو کبھی سنا نہیں کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی سے کلام کریں، کسی کو حکم دیں۔ نہیں سنا تو ان کی جہالت تھی، حالانکہ ان سے ابھی تھوڑا عرصہ پہلے تو انبیاء گزرے ہیں۔ اہل مکہ اگر کہتے ہیں تو ان کے لیے پھر بھی کسی حد تک عذر ہو سکتا تھا کہ ہاں ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس طرح نہیں سنا، اس لیے کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کسی زمانے میں نبی آئے تھے مکہ مکرمہ عرب میں، اور اس کے بعد تو پھر کوئی نبی وہاں آیا نہیں، مکہ والوں کے پاس اور کوئی نبی دعوت کے لیے نہیں آیا۔ حج کے لیے تو آتے رہے تھے انبیاء علیہ السلام، لیکن دعوت کے لیے کوئی نہیں آیا۔ لیکن حج کے لیے انبیاء آتے تھے مکہ مکرمہ، لیکن یہ لوگ، موسیٰ علیہ السلام ابھی ان سے کچھ عرصہ پہلے تو انبیاء گزرے ہیں، یوسف علیہ السلام ابھی گزرے ہیں کچھ عرصہ پہلے، یعقوب علیہ السلام یہاں آئے تھے، اسحاق علیہ السلام یہاں آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام یہیں تھے۔ خیر، اگرچہ یہاں تو نہیں تھے، یہاں نہیں تھے اس اعتبار سے کہ یعنی یوسف علیہ السلام یہاں تھے مصر میں، ان سے پہلے تو وہ ملک شام میں ہوا کرتے تھے، تو مصر میں تھا، تو یہ تو کہہ سکتے ہیں کم از کم کہ یوسف علیہ السلام تو ابھی کچھ عرصہ پہلے گزرے ہیں، تو ان کی جہالت ہے۔ کہنے لگے وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، ہم نے تو کبھی ایسی کوئی بات سنی نہیں ہمارے اگلے آبا و اجداد میں۔ وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار، موسى علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے کہ میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس کو جو اللہ کی جانب سے ہدایت لے کر آیا، اور اس کو جس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ انہو لا یفلح الظالمون، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو لوگ ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، مشرک ہیں، کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وقال فرعون یا ایہا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ یا ایہا الملأ، اے درباریوں، ما علمت لکم من الہ غیری، دیکھو میں نے تو جتنی معلومات کی ہیں، مجھے جو تحقیق ہے اس کے لحاظ سے میرے سوا کوئی خدا مجھے معلوم ہی نہیں تمہارے لیے، میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی کو خدا جانتا ہی نہیں ہوں، مجھے معلوم ہوتا تو میں بتا دیتا تمہیں۔ بڑا محقق پیدا ہوا، تحقیق کر رہا ہے، اور تحقیق کے نتیجے میں یہ نتیجہ آیا کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں اور کوئی خدا نہیں۔ ما علمت لکم من الہ غیری، ان لوگوں کا، بیچاروں کا خیال اللہ یا کہہ لو خدا کے بارے میں ان کا خیال بس یہی تھا کہ جو سب پر حکومت کرے، جس کی سب لوگ بات مانیں، یہ خدا ہو گیا۔ ان کا تصور خدائی کا اتنی حد تک تھا شاید۔ اب یہ یقیناً نہیں کہہ سکتے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا، وہ آج کل کی طرح جیسے دہریہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کوئی خدا نہیں اور جو بادشاہ ہے بس وہی، اس کا حکم چلے گا، یہ عقیدہ تھا ان کا، یا واقعی وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا؟ نہیں سمجھتا تو نہیں ہوگا، لیکن کم از کم کہتا تو تھا۔ یا ایہا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اپنے سوا کسی کو میں خدا جانتا ہی نہیں، جانتا تو بتا دیتا تمہیں۔ چلو ایسا کرتے ہیں، موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور خدا ہے، ان کا کوئی خدا ہے جو رب العالمین ہے، چلو ایسا کرتے ہیں ہم تلاش تو کرتے ہیں، زمین پہ تو ہمیں کوئی نظر آیا نہیں۔ کہاں زمین پر، مصر سے آگے تو کہیں گئے نہیں، آگے ان کی حکومت تھی نہیں، مدین تک قریب کا علاقہ ہے، مدین پہ ان کی حکومت نہیں تھی۔ کہہ رہے ہیں کہ زمین میں تو کوئی خدا نہیں ملا، چلو آسمان میں تلاش کرتے ہیں۔ تو آسمان میں تلاش کیسے کریں؟ تو کہنے لگا ایسا کرتے ہیں، ایک بڑی سی عمارت بناتے ہیں، اونچی عمارت، اونچی سی عمارت بناتے ہیں اور اونچی عمارت بنا کر اوپر جا کر ہم تلاش کرتے ہیں کہ اوپر سے شاید کہیں کوئی آسمانوں کی طرف کوئی خدا نظر آ جائے. بعض مفسرین تو فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا بادشاہ تھا, اس کے ماتحت اتنی بڑی رعایا تھی, بڑی حکومت تھی, تو اتنا بے وقوف تو نہیں ہوگا وہ کہ بلڈنگ بنوائے صرف اس کو دیکھنے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں, خدا کو تلاش کرنے کے لیے یا لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے اتنی بڑی بلڈنگ بنائے. اتنا بے وقوف تو نہیں تھا, صرف مذاق اڑانے کے لیے کہہ رہا تھا. بات سمجھ میں تو آتی ہے کہ شاید صرف مذاق اڑانے کے لیے ہی کہا ہو کہ اچھا دیکھو چلو چلو ایسا کرتے ہیں بلڈنگ بنا کے دیکھتے ہیں کہ شاید اوپر کوئی خدا مل جائے, مذاق اڑانے کے لیے ہو سکتا ہے. لیکن ظاہری آیات یہی بتا رہی ہیں کہ یہ کوئی مذاق اڑانے کے طور پر نہیں تھا, حقیقتاً تھا. مذاق میں تو اس نے بہت کچھ کہا ہوگا, استہزاء کے طور پر بہت کچھ کہا ہوگا جس کا قرآن نے تذکرہ نہیں کیا. تو اس لیے, اور بلکہ مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے بلڈنگ بنوائی, بہت اونچی عمارت بنوائی, ارادہ یہ تھا کہ اوپر جاتا کیا اس کو اٹھا کر اوپر لے جاتے, اوپر تک جاتا اور جا کر واقعی تلاش کرتا تاکہ لوگوں کو کہہ سکے کہ دیکھو میں نے تو تلاش کر لیا, میری تحقیق کے لحاظ سے اور کوئی خدا ہے نہیں, کہیں ہوتا تو نظر آتا. لوگوں کو بے وقوف بنانا مقصود تھا. بلڈنگ بنائی, بہت بڑی اونچی عمارت تھی, ابھی تو بنی ہی تھی, اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا, پر ہلکا سا مارا, پوری بلڈنگ زمین کے ساتھ نیچے زمین پر آ گئی. کتنے اس میں قبطی تھے جو زمین اس بلڈنگ کے نیچے دب کر مر گئے. لیکن سب تاریخی باتیں ہیں. آیت کا ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں. فرعون نے درباریوں سے کہا کہ ایک درباریو, میں اپنے سوا کسی کو تمہارے لیے خدا جانتا ہی نہیں ہوں, تو ایسا کرو اے حامان, فَأَوْقِدْ لِيَا حامان وَعَلَى الطِّينِ, اے حامان مٹی آگ کے اوپر مٹی پکا لو. مٹی کو پکانا کیسا ہوتا ہے, اس سے پکی اینٹیں بنتی ہیں. آگ کے اوپر جب مٹی کو پکا لیتے ہیں تو اینٹیں مضبوط بنتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے ویسے ہی مٹی کو, گارے کو انسان آپس میں مٹی کے ساتھ ملا کر بنا لیتا ہے, ایک ہوتا ہے کہ اس کو آگ کے اوپر پکا لے تو مضبوط, جیسے سیمنٹ وغیرہ وہ سخت گرم آگ میں پکائی جاتی ہیں. تو وہ پہلے زمانے میں بھی مضبوط عمارت اگر بنانی ہے تو آگ پر وہ اینٹیں پکائی جاتی تھیں, جس سے وہ اینٹیں مضبوط ہوں تو اونچی عمارت بن سکے. مطلب یہ ہے کہ اینٹیں بناؤ آگ پر, فجعل لی صرحاً, اور میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا دو. لعلی اطلع الى الہ موسیٰ, اب اسرائیلیوں کو جمع کیا گیا, بیچاروں کو, مزدوروں کو, چلو بلڈنگ بنانی ہے. بلڈنگ بنانے کے لیے ان سے محنت کروائی گئی, اونچی سی عمارت بنوائی. لعلی اطلع الى الہ موسیٰ, تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں, وانی لاظنہ من الکاذبین, میں تو اس کو جھوٹوں میں شمار کر سمجھ میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ جھوٹا ہی ہے, میں تو اس کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں, لیکن چلو پھر بھی یہ کہہ رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ میں نے بغیر تحقیق کے اس کی بات کو جھوٹا کہہ دیا, چلو میں تحقیق کر لیتا ہوں. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ, میں تو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں اس کو. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ, اس نے اور اس کے لشکر والوں نے زمین میں ناحق ظلم کیا, ناحق ظلم کیا, اسرائیلیوں پر ظلم کیا. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ, اور ان کا خیال یہ تھا کہ وہ ہمارے جانب لوٹائے نہیں جائیں گے. ایک بات ضمنی ہے غور کرنے کی, قرآن کریم میں جہاں بھی اس بات کا ذکر ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا, میدان حشر میں جمع ہونے کا, اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا, مرنے کے بعد کے جو جانے کا ذکر ملتا ہے, تو کبھی بھی یہ نہیں آتا کہ ہمارے پاس آنا, یہاں سے جانا, بلکہ لوٹنا, لوٹنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یرجعون لوٹنا, رجع رجوع لوٹنا. لوٹنا کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے اس کے لیے کہ انسان کسی جگہ سے آیا ہے وہیں واپس جا رہا ہے. انسان گھر سے بازار جاتا ہے تو کہیں گے کہ وہ بازار گیا اور وہاں سے گھر لوٹ آیا, اس لیے کہ جہاں پر مستقل اصل رہنے کی جگہ ہے وہاں جب انسان جاتا ہے تو لوٹتا ہے. بازار گیا تھا، گھر آ کر دوبارہ بازار گیا تو لوٹنا نہیں کہیں گے، کہہ سکتے ہیں اصل لوٹنا جو ہوتا ہے وہ انسان جہاں اصل رہتا ہے وہاں پر لوٹنا ہوتا ہے، گھر سے انسان بازار جاتا ہے وہاں سے دوبارہ گھر لوٹ آتا ہے۔ بازار جانے کے لیے مثلا انسان بازار گیا تھا کوئی چیز خریدنے، خرید کر گھر آیا پھر یاد آیا کہ اچھا ایک چیز بھول گیا ہوں، پھر لینے گیا تو پھر دوبارہ ہم کہیں گے کہ وہ دوبارہ گیا اور پھر گھر لوٹ آیا۔ تو گھر اصل رہنے کی جو جگہ ہے وہاں کے لیے لفظ رجوع استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اللہ کے پاس لوٹ جاؤ، گویا اصل وہیں سے ہم آئے ہیں، وہی ہمارا وطن اصلی ہے، وہیں ہمیں جانا ہے، دنیا میں تو عارضی طور پر آئے ہوئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ بس اس لیے کہ ہم کچھ جمع کر لیں وہاں کے لیے۔ انسان دکان جاتا ہے، کیوں جاتا ہے؟ کہ اچھا کچھ ضروریات تھیں، دودھ لینا تھا، کچھ ضروریات لینی تھیں، کھانے پینے کی چیزیں لینی تھیں، لے کر دوبارہ گھر آ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے کہ تمہیں آخرت کے لیے کچھ اعمال جمع کرنے ہیں، جنت کے اسباب مہیا کرنے ہیں تاکہ جنت میں جا سکو، تو اس کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ اچھا کچھ چیزیں لے آؤ تاکہ تم آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ پیش کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے جنت میں ڈال دیں۔ ہم اس لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ان اسباب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سبب بنا دیا کہ ہم ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے کلام کا مذاکرہ کر لیتے ہیں۔ واقعتاً یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ہم پر انعام ہے، ہم پر احسان ہے کہ صرف کہنا کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے، جو سن رہے ہیں، جو مخلص ہیں، جن کو شاید گھروں میں بیٹھ کر کسی کو معلوم بھی ہو یا نہ ہو کہ اچھا یہ بھی سن رہے ہیں اور یہ بھی اس میں شامل ہیں، جو بھی جہاں سے بھی شامل ہو رہے ہیں اور ظاہر ہے بڑے اخلاص کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ یہاں دنیا میں بھیج کر ہمیں اس کام میں لگایا کہ اصل جو سب سے بڑی اللہ کے عظمت والی کتاب ہے اور سب سے عظمت والا کلام ہے، ہم اس کے لیے اپنا کچھ وقت لگا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ کے یہاں مقبول ہو اور آخرت کے لیے ہمارے لیے آخرت کے یہ ذخیرے کا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بن جائے۔ اسی کام کے لیے اللہ نے بھیجا تھا ہمیں کہ جاؤ دیکھو میں نے کیا احکام دیے ہیں، میری کتاب میں نے کیا بتایا ہے، قرآن ہم تم سے کیا کہتا ہے، کیا چاہتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو، پھر میرے پاس آنا تو میں تمہیں اس پر انعام دوں گا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا، جب وقت آیا ہم نے پکڑا، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان کو سمندر میں ڈال دیا اور سب کے سب غرق ہو گئے۔ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، اے مخاطب دیکھ لے کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، ہم نے ان کو ایسا امام بنایا تھا، امام یعنی پیشوا، جس کے پیچھے لوگ چلتے ہوں۔ امام کا لفظ عموماً استعمال ہوتا ہے خیر کے کاموں میں، امام ہے یعنی امام مقتدا فی الخیر، خیر کے کاموں میں جو مقتدا بنتا ہے وہ لوگ اس کے ماتحت، نماز میں امام ہے اور کسی اور چیز میں انسان امام، یعنی خیر کے کاموں میں عموماً یہ امام کا لفظ خیر میں استعمال ہوتا ہے، لیکن شر میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ مقتدا جس کے پیچھے کوئی متبع اتباع کرنے والے مقتدی ہوں، اچھا کام بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر برائی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ہم نے ان کو امام بنایا یعنی پیشوا، ہم نے ان کو ایسے پیشوا بنایا تھا، یدعون الی النار، جو لوگوں کو دوزخ کی جانب بلا رہے تھے، دوزخ کی جانب یعنی ان اعمال کی جانب جس کا نتیجہ دوزخ ہے، مجازی معنی۔ وجعلناهم ائمه يدعون الى النار ويوم القيامه لا ينصرون، اب دوزخ والے اعمال کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، جنہوں نے ان کی بات مان لی وہ اپنے لیے گویا دوزخ کے راستے اپنے لیے تیار کرتے رہے، قیامت کے روز ان کو بچایا نہیں جائے گا، نہ ان کی کوئی مدد کرے گا نہ ان کو بچائے گا۔ واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ہم نے ان پر دنیا میں بھی لعنت بھیج دی، اتبعناهم، ان پر رکھ دی، ان پر بھیج دی اس دنیا میں بھی لعنت، لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دوری. بہت سی مرتبہ لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں, مراد اس کا مقصد معلوم نہیں ہوتا. لعنت کے معنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. تو دنیا میں بھی وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے, ہدایت نہیں ملی ان کو. کیوں؟ جب وہ کفر پر ضد پر جمے رہے, بری باتوں پر جمے رہے اور ضد کرتے رہے, انبیاء اپنے اللہ تعالیٰ کے نبی ان کے پاس پہنچے, انہوں نے آیات اور معجزات کا کو جھٹلایا اور انکار کیا, تو ان پر ان کے دلوں پر مہر لگ گئی, اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو گئے. یہ لعنت. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً, دنیا میں ہم نے اس دنیا میں ان پر لعنت رکھ دی. اور یوم القیامت ہم من المقبوحین, اور قیامت کے روز وہ بدحال ہوں گے. قیامت کے روز ان کا عجیب حال ہوگا, شکلیں بگڑی ہوئی ہوں گی, تکلیف میں ہوں گے, طرح طرح کی مشکل سزاؤں میں ہوں گے جو ناقابل برداشت ہوتی ہیں. یہ ان کے خود کے اعمال ہیں. اگرچہ مقبوح کے معنی قباحت, قباحت کے لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے قبیح, تو یہ بد شکل کے معنی میں بھی یہ لفظ آتا ہے, بدحال کے معنی میں بھی آتا ہے. بدحال اگر ہم ترجمہ کر لیتے ہیں, اس میں سب کچھ آ گیا, شکل بھی بری ہوگی, سزا بھی سخت ہوگی, بدحال ہوں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. یہ ایک اور آیت ہم پڑھ لیتے ہیں, اگرچہ اگلا رکو آگے کا رکو یہاں سے شروع ہو رہا ہے, لیکن وقت ہے تو ہم ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں, اس میں جو سبق ہے وہ پڑھ لیتے ہیں, پھر آگے انشاءاللہ آئندہ ہفتے یہاں سے آگے چلیں گے. ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, وَلَقَدْ, یہ تو اکثر کو علم ہوگا کہ لام تاکید کے لیے آتا ہے, قد تاکید کے لیے آتا ہے, یعنی یقینی بات ہے, کوئی اس میں شک نہیں ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے کتاب یعنی تورات عطا کی, من بعد ما اہلکنا القرون الاولى, گزری ہوئی امتوں کے ہلاکت کے بعد, جو اگلی جماعتیں تھیں, قرون الاولى, عاد, ثمود, یہ تمام کے تمام اقوام, ان تمام کی ہلاکت کے ایک عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا, اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی جو توریت تھی, اور اس توریت میں کیا اہم بات تھی, اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرماتے ہیں تین چیزیں. من بعد ما اہلکنا القرون الاولى, ہم نے تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی, اس کو تورات عربی میں کہہ دیتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں کہ اصل اس کا نام یہ جو توریت بولا جاتا ہے, واللہ عالم, بہرحال عربی میں تو یہ تورات ہی ہے. بصائر للناس وہدن ورحمتن, تین چیزیں تورات میں, تین باتیں, تین خصوصیات تورات کی بیان کی گئی ہیں. نمبر ایک بصائر, نمبر دو ہدن, نمبر تین رحمت. یہ بہت اہم سبق ہے, اس آیت میں بہت اہم سبق دیا گیا ہے, اس لیے میں اس کو ذرا چاہ رہا تھا کہ اس کو اس ہفتے کر لیں. اگلے ہفتے پھر آگے واقعہ کی تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ آگے آئندہ ہفتے پڑھیں گے. تو یہ تین چیزیں خاص طور پہ سمجھنی ہیں, بصائر اور ہدن اور رحمت, ان تینوں میں آپس میں فرق کیا ہے. بہت آسان سا فرق ہے, انسان جب کوئی حق بات سنتا ہے, جیسے ہم مثلا کبھی تفسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں, کبھی حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں کوئی اچھی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں ٹھیک ہے ایسا ہونا چاہیے. یہ صرف مثال ہے. کبھی کسی غیر مسلم کو ہم نے کوئی قرآن کی آیت بتا دی یا اسلام کے احکام بتا دیے, اور ان کے ذہن میں بات آ گئی کہ ہاں یہ کچھ صحیح معلوم ہوتا ہے. ایک شخص ہے جس کی بیچارے کی زندگی گناہوں والی گزر رہی ہے, اسلامی احکام سے دور, نمازوں کے اہتمام نہیں, معصیت میں زندگی گزر رہی ہے, اس کو کوئی کبھی کوئی بیان سن لیتا ہے, کبھی کوئی بات اس کے ذہن میں آ گئی, کبھی اس نے کہیں کچھ سن لیا, کوئی کسی نے اس کو سمجھا دیا, وہ سوچنے لگا کہ ہاں بات تو صحیح معلوم ہوتی ہے کہ مجھے یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے انسان کا حال کیا ہوتا ہے کہ اس کی سوچ درست ہوتی ہے, اس کو کہا جاتا ہے بصائر, بصیرت, بصیرت, سمجھداری. تو سب سے پہلے انسان کی سمجھ درست ہوتی ہے. جب سمجھ درست ہو گئی اور یہ خیال ہوا اور یہ پتہ چلا کہ نہیں نہیں یہ ایسا ہونا چاہیے, میں غلط کر رہا تھا، صحیح تو یہ ہے۔ تو پھر دوسرے درجے میں انسان اس کو قبول کر لیتا ہے، یہ ہدایت ہے کہ بس آج سے اب میں نے مان لیا کہ مجھے یہ عمل کرنا چاہیے، میں نے مان لیا کہ یہ فلانا گنا نہیں کرنا چاہیے، یہ ہدایت ہے۔ اور پھر انسان اس پر عمل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ رحمت ہے۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کو کسی نے سمجھایا، بات سمجھ میں آ گئی، بصیرت ہے۔ اس کے بعد نماز پڑھنا اس نے شروع کر دیا، قبول کر لیا کہ ہاں میں آج سے نماز پڑھوں گا، ہدایت ہے۔ عمل کرنا شروع کر دیا تو جتنا عمل کرتا رہے گا وہ مزید اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوتا رہے گا اور مزید اللہ کی رحمتیں حاصل کرتا رہے گا۔ یہ تینوں چیزیں ترتیب بار ہوتی ہیں، پہلے انسان کی سمجھ درست ہوتی ہے، پھر وہ ہدایت قبول کرتا ہے، اس کے بعد پھر اعمال کے ذریعے سے اللہ کی رحمت میں داخل ہوتا ہے۔ یہ ترتیب بار تین چیزیں ہیں، اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تورات میں یہ تین خصوصیات تھیں۔ ظاہر ہے تورات میں تھی تو قرآن میں تو بطریق اولا ہیں، قرآن میں بھی ہیں۔ یہ ہے تورات کی خصوصیت، بصائر للناس وہدن ورحمتن لعلہم یتذکرون۔ یہ تو ایک بات ہو گئی کہ ان تینوں الفاظ میں آپس میں فرق کیا ہے، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر للناس سے کیا مراد ہے؟ للناس کون سے لوگ؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ؟ بات تو صحیح ہے، پھر ٹھیک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ اور وہ تمام لوگ جن کو تورات کا مکلف قرار دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تمام کے تمام، پھر ان کے بعد داؤد علیہ السلام آئے تھے، ان کو زبور دی گئی تھی، لیکن زبور میں کوئی زائد احکام ایسے نہیں تھے جو تورات کے خلاف ہوں، تو زبور میں تو صرف زائد نصیحتیں تھیں، تو ٹھیک ہے جن کو زبور ملی وہ بھی تورات ہی کے پر عمل کرنے کے مکلف تھے، تو للناس میں وہ بھی آ گئے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ان کو انجیل دی گئی، انجیل نے تورات کے بعض احکام منسوخ کیا ہوں گے لیکن اصل تورات باقی رہی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے پوری تورات منسوخ نہیں ہو گئی، تو اصل کتاب تورات ہی رہی شریعت کے احکام کے لحاظ سے، لیکن انجیل میں کچھ مزید باتیں آ گئیں، ہاں بعض احکام میں تھوڑا سا فرق آ گیا۔ اسی وجہ سے عیسائیوں نے کیا، انہوں نے تورات اور انجیل دونوں کو ملایا، بائبل، یہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ، یہ اولڈ کیا ہے؟ تورات ہے، نیو انجیل ہے، دونوں کو ملایا، ایک کر لیا، کہتے ہیں یہ بائبل ہے۔ بہرحال تو جن لوگوں کو بھی تورات پر عمل کرنے کا مکلف کیا گیا وہ تو سب آ گئے للناس کے اندر، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی آ گئے، قرآن کے نازل ہونے تک تمام کے تمام جتنے بھی اہل کتاب تھے سب کے سب للناس میں آ گئے، جتنے بھی اہل حق تھے وہ سب اس میں آ گئے، سب کو تورات ماننا ضروری تھا۔ یہ تو للناس، لیکن سوال یہ ہے کہ للناس میں کیا ہم بھی شامل ہیں؟ کیا یہ تورات ہمارے لیے بھی بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے؟ اس کو ہمیں احادیث سے اس کا جواب تلاش کرنا ہوگا۔ جس کا بہت خلاصہ اگر ہم کریں تو یہ ہے کہ تورات واقعتاً اس میں بڑی حکمت کی باتیں ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں، بائبل میں ابھی بھی بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں تورات اور انجیل دونوں میں، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو صحیح اور غلط کو پہچان سکیں، اس وجہ سے کہ سب سے پہلے انسان کو اگر قرآن اور حدیث کا صحیح علم نہیں ہے تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ بائبل کی فلانی بات صحیح ہے اور فلانی غلط ہے؟ اس لیے کہ اس میں بائبل کا بڑا حصہ تو تاریخ ہے جو لوگوں نے بعد میں لکھا ہے، اور یہ لوگ بھی مانتے ہیں، ان میں سے کسی سے پوچھ لیں کیا یہ پوری بائبل کلام الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ منع کریں گے، ظاہر ہے نہیں ہے، فلانا حصہ فلانے نے لکھا، فلانا فلانا نے لکھا، وہ تو تاریخ کی کتاب ہے، اس میں کتاب اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام بھی شامل ہے اور تاریخ کا حصہ بھی ہے، مکس کر دیا، بدل دیا، تحریفات ہو گئیں، بہت کچھ ہوا اس میں۔ تو اس لیے جو شخص صحیح اور غلط کو پہچان سکتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو قرآن کا حدیث کا صحیح علم حاصل ہو چکا ہے، اگر وہ تورات سے فائدہ اٹھانا چاہے تو ہاں اس کے لیے مفید ہے، اس کے لیے بصیرت ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اصلاً ہمارے لیے تو قرآن و حدیث ہے، ہمارے لیے اصلاً قرآن و حدیث ہے، اس کے بعد اگر انسان اس سے فائدہ اٹھائے قرآن و حدیث کے علوم میں پختگی حاصل کرنے کے بعد تو پھر اجازت ہے، ورنہ للناس میں ہم لوگ داخل نہیں ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے قرآن آ گیا، حدیث آ گئی جس نے گزشتہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ ہم اس سے فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں لیکن صرف انہی باتوں سے جو ہمیں پتہ ہے کہ قرآن و حدیث کے احکام کے خلاف نہیں ہیں، اس سے زائد کوئی نصیحت کی بات ہے تو ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کا کچھ حصہ لے کر آئے کہ یہ عربی میں لکھا ہوا، یا رسول اللہ مجھے تورات کا حصہ مل گیا ہے، بہت خوشی خوشی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوں گے کہ ایک کتاب، اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے، تورات کا ایک حصہ مل گیا اور ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، حالانکہ عبرانی زبان میں ہوتی تھی، عربی میں مل گیا۔ خوشی خوشی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھتے، ناراضگی کے آثار ہے، تم پڑھے جا رہے ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، سمجھ گئے، معافی مانگی کہ یا رسول اللہ ہم معافی چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تورات سے فائدہ اٹھا رہے ہو، مفہوم بتا رہا ہوں، اگر موسیٰ علیہ السلام، یہ تو تورات ہے، پرانے زمانے کی کتاب ہو گئی، اس میں تحریفات ہوئیں، اگر موسیٰ علیہ السلام ابھی موجود ہوتے میرے زمانے میں تو وہ بھی میری اتباع کرتے، میرے ماتحت ہو کر اللہ تعالیٰ ان کو میری اتباع میں رکھتا۔ تم کتاب کے ہوتے ہوئے تم اس کتاب پر عمل کرنا چاہ رہے ہو، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام خود بھی موجود ہوتے تو وہ اپنی تورات کیا ہو تو میری اتباع کرتے۔ بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات وغیرہ سے، یعنی تورات وغیرہ پہلے شروع میں تو بالکل منع کرے، اس لیے کہ اسلامی احکام واضح نہیں ہوئے تھے، تو شروع میں تو منع ہی فرما دیا تھا، بعد میں پھر اجازت دے دی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کی باتیں، ان سے اگر کوئی تمہیں کام کی بات ملتی ہے تو تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن وہ یہ جب وہ لوگ تھے جو شریعت کے احکام کو صحیح طور پر سمجھ چکے تھے، ان کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کے لیے بہرحال نتیجہ یہ، خلاصہ یہ کہ ہم لوگوں کے لیے جو عام بنیادی قرآن و حدیث کا بنیادی علم نہیں رکھتے، صحیح علم نہیں رکھتے، ہم لوگوں کو نہ تورات اور انجیل وغیرہ پڑھنی چاہیے اور نہ ایسی کتابیں پڑھنی چاہیے جن کے لکھنے والے معتبر نہ ہوں، ہمارے معتبر لوگوں میں شامل نہ ہوں، ان کی کتابیں بھی نہ پڑھیں، چاہے اس میں اچھی باتیں لکھی ہوں نہ پڑھیں، اس لیے کہ کچھ پتہ نہیں کہ اس میں کیا باتیں صحیح ہوں کون سی غلط ہوں، اور غلط بات کو ہم نہ پہچان سکیں۔ نئے نئے مصنفین، بعد کے لوگ جنہوں نے نئی نئی کتابیں لکھیں، ان کا سلسلہ اساتذہ کا ہمارے مشائخ سے نہیں ملتا، تو پھر ان کی کتابوں سے دور رہنا اچھا ہے۔ پتہ نہیں کون سی بات کس انداز سے لکھ دیں اور ہم کیا سمجھ لیں، ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنی سوچ ہوتی ہے، اور وہ سوچ پڑھنے والے تک وہ منتقل کرتے ہیں۔ تفہیم القرآن ہے، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں صحابہ کی عظمت ختم ہو جاتی ہے۔ تفہیم القرآن کی ایک بڑی تاثیر یہ ہے کہ جو اس کو پڑھتے ہیں ان کے دلوں میں اسلام پر کچھ اشکالات ہوتے ہیں، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ، یعنی یہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی، اس پر انبیاء علیہ السلام پر تنقید کی گئی ہے، صحابہ کے بارے میں تنقید کی گئی ہے، تو صحابہ کی عظمت دلوں سے نکل جاتی ہے۔ ایک اور پھر ایک اور چیز، بہت سے لوگ جو تفہیم القرآن پڑھتے ہیں، یہ سید ابو العلا مودودی کی لکھی ہوئی جو تفسیر ہے، بہت مشہور ہے اور لوگ جانتے بھی ہوں گے، اس کتاب میں ایک تو یہ کہ انبیاء سے جو عقیدہ تو تعلق ہے اس میں کمی آتی ہے، صحابہ سے تعلق میں کمی آتی ہے، اور اس کے علاوہ احادیث پر، بہت سی احادیث پر اعتماد اٹھ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کبھی کبھی بخاری کی روایت کو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو بیکار ہے، یہ افسانہ ہے، ان کے الفاظ اس طرح کے ہوتے ہیں، حالانکہ بخاری شریف کی صحیح روایت ہے۔ تو بہرحال اس سے انسان کی سوچ یہ بن جاتی ہے، نہیں نہیں احادیث وغیرہ، یہ کوئی بخاری ہو یا کوئی بھی کتاب ہو، احادیث کوئی معتبر چیز نہیں، والے اعوذ باللہ، اعتماد اٹھ جاتا ہے، لکھنے والے کا جو بھی مقصد تھا وہ جانے، لیکن بہرحال پڑھنے والوں کی یہ سوچ بنتی ہے، اس وجہ سے ایسی کتابوں سے بچنا چاہیے۔ ہم لوگوں کے لیے، سب کے لیے یہ کتابیں نہیں ہیں، ہاں جن کو ضرورت پڑ جائے وہ ان کتابوں کو دیکھیں، الگ بات ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن ہمیں تو صرف اپنے صحیح باتیں معلوم کرنی ہیں، ان کے لیے ہم جو اہل حق ہیں، جو معتبر ہیں، بس انہی کی کتابیں اور انہی کے جو لکھی ہوئی باتیں ہیں انہی سے ہم استفادہ کرتے رہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.